أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد. پروردگار عالم کا ارشاد، بندہ اس سے ہدایت کس طرح طلب کرے اور ہدایت کے سوال کے وقت کس کس چیز کو، کس کس بات کو ذہن میں رکھے، سورۃ الفاتحہ کی آخری دو آیات ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما. عرض کر چکا میں کہ اس کا مکمل معنی یہ ہے کہ جتنی ہدایت دے چکا ہے اس پر باقی رکھنا، ثابت قدم رکھنا، اور جو چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور ابھی معلوم نہیں ہیں ان کی طرف ہماری ہدایت اور رہنمائی فرما، یعنی وہ علم بھی ہمیں عطا فرما. اور عرض کیا تھا کہ صراط کا اپنا معنی بھی سیدھا راستہ ہی ہے، المستقیم مزید تاکید کے لیے. اردو میں ہم کہیں مثلا بالکل سیدھا، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ اور ایک دفعہ ہم تاکید کرتے ہیں کہ ایسا راستہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں، ہم کہتے ہیں بالکل سیدھا راستہ بغیر کسی ٹیڑھے پن. اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا کہ جو راستے سے بھٹک گئے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد والے پر. اگر ہم ان دو آیات پر توجہ فرمائیں اور راستہ، لفظ راستہ، صراط، سیدھا راستہ، یہ راستہ کیا پیغام دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے جس پر چل کے کہیں پہنچا جائے گا، اس کو دیکھتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی تعریفیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یا عرض کیا تھا اہل بیت سفینہ ہے نجات کا، اس سفینے میں بیٹھنے سے، اور اگر اس سفینے نے سمندروں میں طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہے اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے، تو پھر اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہی مقابلہ کرنا ہے، باہر کھڑے ہو کر تعریفیں کرنے والے. اور جس طرف سفینے میں حرکت کرنی ہے، ظاہر ہے کشتی جب بنائی جاتی ہے تو کشتی کو کسی مقصد کے تحت بنایا جاتا ہے، کشتی اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہ سمندر کے کنارے کھڑی رہے اور لوگ باہر سے آ کے اس پر اس کی تعریفیں کریں، اور یہ کشتی کا مقصد نہیں ہوتا. یہ ضرور ہوتا ہے کہ توجہ فرمائے اس بات پر. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جو کوئی کشتی یا مثلا جنگی جہاز جب وہ استعمال کے قابل نہیں رہ جاتا پھر اس پہ ٹکٹ لگا دیتا، یعنی پھر اس پہ کہیں سفر نہیں کیا جاتا. میوزیمز میں آپ نے دیکھا ہوگا، عجائب گھروں میں دیکھا ہوگا، آثار قدیمہ کی جگہ میں، ٹھیک ہے، مثال کے طور بعض جگہ پر آپ دیکھیں مثلا آرمی والوں نے پرانے یادگار کے طور پر ٹینک کھڑے کیے ہوتے، جو ٹینک لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں وہ استعمال والے نہیں ہوتے، استعمال والے ٹینکوں کے ساتھ اور رویہ رکھا جاتا ہے. دین بھی اسی طرح ہے، ایک دین ہے جس کو دیکھ کر واہ واہ کرو لیکن اس دین کے ساتھ زندگی میں کوئی تعلق نہ رکھو. بڑا اچھا قرآن ہے، بڑے اچھے اہل بیت ہیں، بڑا بلند مقام ہے، ہمارے جیسا دین کسی کا نہیں، لیکن چار دیواری سے، مسجد کی امام بارکاہ کی چار دیواری سے باہر نکلے اندر ہی چھوڑ گیا ہے اس کو، کیونکہ وہیں پہ اس کو کھڑا کیا ہوا رکھا ہوا دیکھنے کے لیے تعریفیں کرنے کے لیے باہر لے جا کر استعمال نہیں کرتے زندگی میں. تو بہت ساروں کا دین جو ہے وہ عجائب گھر والا آثار قدیمہ والا دین وہ آج کی زندگی میں اس کو پریکٹیکل نہیں سمجھتے. اور جو میں بات بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ دین کو بعض لوگوں نے یہ تین گروپس آپ ذہن میں رکھیے. ایک گروپ دین کے ساتھ کیا سمجھتا ہے, کیا تعلق ہے, کہ دین سے آخرت ملتی ہے, لہذا وہ دین کی جو بات بھی سنتے ہیں پریکٹیکل ترین بات ہو اس سے صرف ثواب ہی ان کے ذہن میں آتا ہے, عمل ذہن میں نہیں آتا. عمل کسی انگریز فلسفی یا کسی مغربی فلسفی کی اگر وہ کال پڑھیں گے اس کو پریکٹیکل نگاہ سے دیکھیں, لیکن مولا علی نے اس سے ہزار درجے اچھی بات کی ہو اس سے ثواب لیں گے, مولا کی بات پر عمل نہیں کریں. کیونکہ سمجھتے ہیں اگر ہمارے آئمہ کی باتوں میں دم ہوتا تو پھر ہم نے ترقی کی ہوتی. یہ دنیا کے لیے نہیں, دنیا میں ترقی کے لیے ان کی باتوں میں دم ہے, لہذا انہوں نے ترقی کر بھی لی. یہ دین سے جہالت کی وجہ سے اور بد عملی کی وجہ سے اور سنجیدہ نہ لینے کی وجہ سے یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے. اور بعض لوگوں کو کریدا جائے, ایسے بڑے دیندار بنے ہوں گے تو اینڈ میں جا کے کہیں کیا ہے اسلام کے ہاتھ پلے کیا ہے, اگر کچھ ہاتھ پلے ہوتا تو آج اسلام حاکم ہوتا, سوائے لڑائی کے اور سوائے دنگا فساد کے اور ایک دوسرے سے نفرت کے اسلام نے کیا سکھایا. کیونکہ ہم نے وہ دین جو پریکٹیکل دین تھا, جو اللہ نے دیا تھا قرآن کے ذریعے دیا تھا, جس کے محافظ اور جس پر عمل کر کے دکھانے والے اہل بیت تھے, اور جب امت اس سے دور ہونے لگی تو اپنا سب کچھ قربان کر کے اسی دین کو بچانا چاہا, وہ دین نہیں ہے ہمارا. ہمیں کربلا کے بعد کی چیزیں یاد ہیں, کربلا سے پہلے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے کربلا ہوئی وہ نہیں یاد. کربلا کس چیز کو بچانے کے لیے برپا ہو, وہی دین تھا جس دین کی شکل بگاڑنا چاہتے تھے یزید اینڈ کمپنی. اس دین کی طرف توجہ بہت کم, توجہ بہت کم. تو ایک طرف اس دین کا اب بعض لوگ انٹینشنلی عمدن جان بوجھ کر اس دین کے احکام کی اہمیت کو کم کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جن میں سے سر فہرست خود نماز ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا. تو ایک گروہ کون سا ہے جو کہتا ہے دین آخرت کے لیے, ان سے ایک سٹیپ آگے ایک اور ترقی یافتہ گروہ ہے اپنے تئیں, وہ کہتے ہیں کہ دین آخرت میں بھی کام آئے گا, مجلس ماتم کا ثواب ہمیں آخرت میں بھی بخشوائے گا, نمازیں ہمیں آخرت میں بخشوائیں گی, لیکن اس کا دنیا میں بھی یوز ہے. اور دنیا میں کیا یوز ہے کہ جب ہم دنیا کا ہمارا کوئی کام کہیں پہ رک جائے اور نہ بن رہا ہو تو بھی دین کے ذریعے اس کو حل کرایا جا سکے. یہ دوسرا گروہ ہے, پہلے سے تھوڑا سا آگے ہے, لیکن دونوں فارغ ہیں, دونوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں, چونکہ دونوں دین کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جس نگاہ سے دیکھنے سے منع کیا گیا. دین کا تصور, دین کی تصویر جو ان کے دماغوں میں ہے وہ نہیں ہے جو اللہ نے, اللہ کے رسول نے, اہل بیت نے دی. جو تیسرا گروہ ہے اس کا کانسیپٹ وہ ہے کہ جو ہمیں قرآن مجید پڑھ کے ملتا ہے, اور وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ دین ایک مکمل آئین ہے زندگی گزارنے کا, اور دین کے سائے میں زندگی گزرے گی تو فائدہ ملے گا آخرت میں. دین کی بات ماننی ہے, دین کے نعرے نہیں مارنے, اور اس کو کافی سمجھ لینا. دین کو بطور آئین زندگی لینا ہے, زندگی اس طرح گزارنی ہے, تب دین دنیا میں بھی عزت کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اور عزت کا سبب دین بنے گا. جو پہلے دو گروپ ہیں جو دیندار بنے ہوئے ہیں, اصل میں یہ اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتے. دنیا جو تقاضے کرتی ہے اس کے پیچھے دوڑنے کو تیار ہے. دنیا میں زیادہ کمائی کرنے کے لیے اگر دن کی ڈیوٹی ہے اور رات کی ڈیوٹی سے اوور ٹائم لگانے سے پیسے زیادہ مل رہے ہیں, اوور ٹائم لگانے کو بھی تیار ہے, لیکن دین کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اب یہاں پر میں ایک نقطہ چند آیات کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ذہن نشین فرما رہے ہوں گے. قرآن مجید کے اندر کیا تصویر ہے؟ ایک بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جن کے مولانا حضرات نے, جن کے خطبہ حضرات نے, جن کے شاعری کرنے والوں نے, مذہبی شاعری کرنے والوں نے ان کو پکا جنتی ہونے کا ٹکٹ دے دیا. اس طرح ٹکٹ دے دیا کہ انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے دوزخ میں جانے کا, جنت جہنم میں جانے کا. اچھی طرح توجہ فرمائے اور مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں, بلکہ بتا دوں گا میں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آ کے مثلا مجھے کہے کہ تو پکا جنتی ہے, میری جنت کو کنفرم کر دو. اگر ثابت ہو جائے اللہ کے رسول نے کسی کو کہا یا مثلا اہل بیت اطہار نے کسی کو کہا تو وہ ایک الگ بات, کہا یا نہیں کہا اس پہ بحث الگ ہے. لیکن اگر ثابت ہو جائے یقینی بات کہ اللہ کے رسول نے کسی کو کہا ہے تو وہ الگ بات ہوگی. لیکن اس کے بعد موجودہ لوگ کہیں تیری جنت پکی ہے, یہ بات مشکوک ہے. کیسے مشکوک ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی, سورۃ المعارج, یہ 29ویں جز میں ہے. میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں, ایک خواہش اور حسرت کیا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگا کرتا ہوں کہ خدا وہ دن دکھائے کہ جب شیعہ قوم جب مجلس سننے آئے تو سب کے پاس قرآن مجید ہو, یا کم از کم موبائلوں میں جو قرآن ہوتا ہے, اب تو موبائلز میں آ گیا, موبائل فونز میں تو پاس ہو, اور جیسے ہی مولانا کہ فلانی سورہ وہ کھول لیں, اتنی آشنائی ہو کہ چند سیکنڈ میں وہ سورہ کھول لیں, فلان آئے تو سورہ کی مثلا نکال لیں. اصل مثال بتا, اللہ تعالیٰ وہ دن انشاءاللہ دکھائے جب بہت جب سنجیدہ ہو جائیں. ابھی تو اتنا یاد رکھنے کی, اتنا تصدیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کیونکہ صرف ثواب لینا ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے بغیر چیک کیے بھی کہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا ٹھیک بات نہیں کر. ہماری دانست میں مل جاتا ہے, آگے تو اللہ بہتر جانے. تو سورۃ المعارج میں پروردگار عالم قیامت کے دن کا تذکرہ فرماتا ہے, اور بات قیامت کے دن کی شروع مثلا یہاں سے کرتا ہے کہ یوم تکون السماء کالمہل, جس دن آسمان پگھلا ہوا جیسے تانبا ہوتا ہے, مرکری ہوتی ہے, پارا ہوتا ہے, اس طرح سے نظر آئے گا. وتکون الجبال کالعہن, اور پہاڑ اس دن جیسے اون ہوتی ہے, روئی ہوتی ہے, اڑ رہی ہوتی ہے, ویسے ہوں گے پہاڑ. یعنی یہ نظام تباہ و برباد ہو جائے گا, مضبوط سے مضبوط چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما, اس دن کوئی پکے سے پکا دوست بھی اپنے دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کدھر ہے, سوال نہیں کرے گا, ان سے پرواہ اپنی پڑی ہو, کیونکہ پردے اڑ جائیں گے اور پتہ چل جائے گا یہاں دوستیاں کام نہیں آنی. اور خاص طور پہ جو گندی دوستی ہوگی, اللہ کی نافرمانی والی دوستی ہوگی, وہ تو اور بھاگے گا اس سے. جیسے اگر کسی گینگ کا ایک چوروں کا گینگ ہو, ایک اگر پکڑا جائے تو باقی مسلح بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارا نام نہ لے لے, ٹھیک ہے نا, ہمارا نام نہ لے. اور بعض اوقات گینگ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وعدہ معاف گواہ بن کے دوسروں کو پکڑوانے کے لیے تاکہ ہماری سزا کم ہو جائے. وہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں, بدل جائیں گی قیامت کے دن. تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی پکے سے پکا دوست بھی کسی دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. اب پہلے مجرموں کا تذکرہ ہے. یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. اس دن مجرم بڑی شدت سے چاہے گا, بڑی شدید خواہش. مجرم کون؟ اللہ نے مجرم کا لفظ کہاں استعمال کیا؟ مسلم کے مقابلے میں استعمال کیا. سورۃ القلم ہے, یہ بھی 29 پارے میں ہے. نون والقلم وما یسطرون, اس میں خدا فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا قیامت کے دن ہم مسلمین کو اور مجرمین کو اکٹھا کر دیں؟ جو دنیا میں ہماری نافرمانیاں کرتے رہے, بدماشیاں کرتے رہے, حرام کاریاں کرتے رہے, ان کو اور وہ جو ہمارے سامنے سر جھکاتے رہے, ہم اکٹھا کر دیں گے. ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ معارج کی طرف واپس. یود المجرم, اس دن مجرم شدت سے چاہے گا, لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی, کہ کاش اس عذاب سے بچ جائے اپنے بیٹوں کو جہنم میں پھینک, جہنم میں ڈلوا دے. بنی بیٹے, بیٹے زیادہ پیار ہوتے ہیں عام طور پر بیٹیوں سے, اللہ نے اسی کا نام دیا. مجرم کو جو سب سے پیارا رشتہ تھا دنیا میں, جن کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی, چونکہ اب پتہ ہے کہ کام بہت سخت خراب ہو چکا. خدا جو ہماری نفسیات کا خالق ہے اور اسے پتہ ہے کہ انسان کس موقع پر کیا چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, کہہ رہا ہے اس دن کی اتنی شدت ہوگی کہ مجرم کیا چاہے گا کہ میرے بیٹے بھی اگر اللہ میری جگہ پہ جہنم میں ڈال دے تو ان کو ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے. اور بیٹوں پہ بس نہیں کرے گا. لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی, اگلا رشتہ کون سا؟ اللہ نے نام دیا وصاحبتہ ہی, اور بیگم صاحبہ کو. بیگم صاحبہ کو جس کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی, جس کو اچھا پہنانے کے لیے, اچھا کھلانے کے لیے, آرام و آسائش دینے کے لیے, کیونکہ خدا کی نافرمان جو مومن ہوں گے ان کا تو قرآن نے اور جگہوں پہ بڑا زبردست تذکرہ کیا ہو, وقت بچا تو وہ بھی عرض کروں گا. یہ وہ ہیں جو دنیا میں آپس میں بہت پیار تھا لیکن اللہ کے نافرمان تھے, ایک دوسرے کے بڑے مخلص تھے دنیاوی طور پر, خدا کی پرواہ نہیں تھی, حرام حلال کی پرواہ نہیں. وصاحبتی ہی, اپنی بیگم کو, اپنی بیوی کو جہنم میں ڈلوا دے خود بچ جائے. واخی, اور اپنے بھائی کو. وفصیلتہ التی تؤوی, اپنی ساری برادری کو, سارے خاندان, سارے قبیلے کو جہنم میں پھینک دے خود بچ جائے. کون سا قبیلہ؟ کہ جو دنیا میں اس کی بیک پہ ہر وقت کھڑا ہوتا تھا, ٹھیک کرے یا غلط کرے, برادری والے آ جاتے تھے, بھائی آ جاتے تھے, کزن آ جاتے تھے, چاچے مامے آ جاتے تھے کہ ہمارا, ہمارے قبیلے کا بندہ ہے, ہمارا بھتیجا ہے, ہمارا بیٹا ہے, ہمارا بھائی ہے, خبردار کس نے ہاتھ لگایا تو ہم مر جائیں گے, اپنے بھائی کو نہیں, ہم چاہے بھائی جتنا مرضی کرا تو بے ایمان گندا ہو, چاہے قاتل ہو, چاہے غاصب ہو. وہ جو دنیا میں اس کی بیک پر برادری آیا کرتی تھی, یہ چاہے گا کہ ان سب کو بھی اگر اللہ جہنم میں ڈالے مجھے چھوڑ دے. کلا, ہرگز نہیں. بہرحال آیات ہے, انہا لذا نزاعت للشوا, وہ چمڑی ادھیڑ دے گی, فلان کرے گی, ایسی آگ ہے. ان الانسان خلق ہلوعا, انسان کو بڑا جلد باز بے صبرہ پیدا کیا گیا. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو شور مچانا شروع کر دیتا, میں تو مر گیا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اس کو ہم خیر کوئی دیتے ہیں پھر روک کے رکھتا ہے, لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. اگر مال آ جائے خود ہی اپنا پیٹ بھرتا ہے, اپنے خزانے بھرتا ہے, لوگوں کو, غریبوں کا, مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا, روک لیتا. إِلَّا الْمُصَّلِ, یہ اب جہنمیوں کا تذکرہ تھا جو گزر گئے, مجرموں کا تذکرہ تھا, ان کے یہ مزاج. پھر اللہ فرماتا ہے إِلَّا الْمُصَّلِّينَ, سوائے نمازیوں کے. اب جنتیوں کا تذکرہ شروع ہوا, ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا بچہ جہنم میں ڈلوا دوں، بیوی کو جہنم میں ڈلوا دوں، چونکہ یہ پرسکون ہو، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہوں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. کون سے نمازی؟ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، وہ کہ جو اپنی نمازوں پر، دائمون کا معنی واضح، پابند، دائمن نماز پڑھتے تھے. ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے موڈی نماز پڑھنا. کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جی الحمدللہ چار پڑھتا ہوں. چار کیوں پڑھتے ہو؟ فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا. کیوں اٹھا نہیں جاتا؟ رات کو دوستوں کے ساتھ اتنا دیر بیٹھتے ہیں، صبح اٹھا نہیں جاتا. اللہ نے پانچ فرض کیے، یہ کہتا ہے میں چار پڑھوں، فجر کی میں قضا ہی پڑھ لیتا ہوں پھر زور کے ٹائم، یہ ٹھیک نہیں. الذین ہم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ نمازی ہیں کہ جو اپنی نمازوں پر دائم تھے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اچھی طرح توجہ فرمائیں، یہ اب اللہ جنت میں جو اب جا رہے ہیں قیامت کے دن، ان کی صفات بتا رہا ہے دنیا میں یہ کیسے تھے، دنیا میں ان کے اندر کیا صفات تھی کہ جو آج یہ جا رہے ہیں جنت. نمازوں کے پابند تھے، اور ایک اور چیز پر بڑی کمٹمنٹ تھی ان کی، اللہ کے ساتھ گویا انہوں نے بڑی زبردست کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. وہ کمٹمنٹ کس چیز میں تھی؟ جو بہت پیاری ہوتی، مال، پیسے، تنخواہ، پروفٹ. جو مجھے حلال رزق اللہ تعالیٰ دے گا. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں ایک حق ہوتا تھا مشخص، معین، معلوم. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، اس کے لیے بھی جو سوال کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو محروم ہے لیکن خودداری کی وجہ سے سوال نہیں کرتا. اللہ دین دیکھیے کیا چاہتا ہے. اب جو یہ قرآن کی آیت پڑھے، ثواب کے لیے نہیں پڑھے، سمجھنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تو وہ کہے گا میری کوئی کمٹمنٹ ہے ایسی اللہ کے ساتھ کہ جو مجھے ملتا ہے میں کمیٹڈ ہوں، میں نے دینا ہے. اور دو طبقوں کو، ایک تو وہ طبقہ ہے جو خود آ جاتا ہے چل کے دروازے پر، لیکن اللہ ایک اور طبقے کا اشارہ کر رہا ہے کہ وہ خوددار ہے محروم. ہو سکتا ہے تیرا رشتہ دار ہو، تیری اچھی نوکری لگ گئی، تیرا اچھا کاروبار بن گیا، تو ذرا آگے نکل گیا دنیا کے طور پر، لیکن تجھے پتہ ہے تیرے چاہے شہر میں رہتا ہے، چاہے تو اگر کسی گاؤں سے آیا ہے تو گاؤں میں تیرا کوئی رشتہ دار رہتا ہے، تیری برادری، جو بھی غریب ہے، تو بے شرمی نہ کرنا کہ اپنے مال کی شو مارے جا کے ان کے سامنے، اور ان کے بچے جو غریب ہوں وہ حسرت سے تیرے بچوں کے لباس کو دیکھیں اور تمہاری چیزوں کو دیکھ کر، اور تم ان کے ساتھ کچھ شیئر نہ کرو. اس کو دین گھٹیا ترین کھاتے میں لکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ان کے سامنے شو کرنے کی کوشش کرتا ہے، پست ترین ہے، گھٹیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، للسائل والمحروم، ان کی کمٹمنٹ تھی دنیا میں، یہ جو اب جنت میں جا رہے ہیں، کہ یہ جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دیا کریں گے، اور جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی دیا. کیسے ڈھونڈیں گے ان کو؟ دیکھیں گے، بھونگوں کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، گائے بھینس کی طرح جس کو پتہ نہیں چلتا سائڈوں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ آیت ہی کہہ رہی ہے، جو اس آیت کو پڑھے گا کہے گا میرے ارد گرد جو محروم ہیں، جو نہیں مانگتے وہ کدھر ہیں. سورۃ البقرہ میں آیات ہیں ان کے بارے میں، لا یسألون الناس الحافا، اپنا پردہ رکھنے کے لیے مانگتے نہیں ہیں، اپنا پردہ رکھنے کے لیے، اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے مانگتے نہیں ہیں، کڑتے رہتے ہیں، تکلیف سہ لیتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کا دین قرآن والا ہے اسے پتہ ہے میری ذمہ داری ہے اگر اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں. جس کا قرآن والا دین نہیں ہے وہ فیک ٹکٹ جنت کی لے کے اپنی مستی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ صفات ہی نہیں پیدا کر سکتا اپنے اندر، ان کی طرف ترغیب کون دے گا اس کو کہ وہ صفات پیدا کر جو جنت کے جانے کی صفات اللہ نے بتائی ہے قرآن. فرامین اہل بیت آپ دیکھیے، عین قرآن ہے جن میں انہوں نے اپنے شیعوں کی صفات بتائی. للسائل والمحروم، سوال کرنے والا، اور یہ سائل اور محروم کے لیے بھی نہیں تھا کہ موڈ میں آئے تو آتم تائی بن گئے اور موڈ نہیں ہے تو یہودی بن گئے، اتنا کنجوسی کا مظاہرہ کر دیا. سامنے کوئی بندہ مر رہا ہے تو پرواہ کوئی نہیں. یہ ایک صفت، ایک نمازوں پہ دائم، ایک صفت کیا آ گئی، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم، کچھ کمٹ کر کے رکھتے تھے اللہ سے کہ ہم دیں گے اتنی پرسنٹیج ہمارے مال میں غریبوں کی ہو. اگلی صفت، والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کیا کرتے تھے کہ جزا سزا کا ایک دن آنے والا ہے. اس بات کو سچا مانتے تھے. والذین، اور وہ لوگ، یصدقون، تصدیق کیا کرتے تھے، بیوم الدین، کوئی مالک یوم الدین والا، جزا کا دن. عربی میں جزا میں دونوں معنی ہے، جسے ہم کہتے ہیں جزا اور سزا، جزا کے دونوں ہوتے ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، اچھے کام کی اچھی جزا، برے کام کی بری جزا. یہ جزا کے دن کی تصدیق کرتے تھے. اچھا، تصدیق تو کرتے تھے، کیا یہ سمجھتے تھے آنا ہے لیکن ہم پکے جنتی ہیں؟ نہیں، یہ صفت نہیں بتائی اللہ نے. غور سے سنیے گا اگلی آیت میں کیا، والذین ہم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، مطمئن نہیں تھے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونا یہودیوں کی طرح. میں آپ کو جو صفات بتاتا ہوں وہ قرآن سے لے کے بتا رہا ہوں. قرآن نے جو اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو جانا، یا کہنا کہ اگر میں گیا بھی جہنم میں، بہت بھی ہم گندے ہوئے جہنم میں گئے بھی تو پھر واپس آ جائیں گے، یہ دونوں صفات یہودیوں کی بتائی ہیں قرآن مجید نے. اور اپنے بندوں کی اللہ نے صفات بتائی ہیں، کہتے ہیں ڈرتے رہتے تھے. کیوں ڈرتے رہتے تھے؟ ان عذاب ربهم غیر مأمون، اس لیے کہ یقیناً، یہ آیت جواب ہے. کیوں ڈرتے تھے یہ؟ حالانکہ نیک تھے، نمازیں دائم پڑھنے والے، خرچ کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، محروموں کا، مانگنے والوں کا خیال رکھنے والے، اور اس سب کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے تھے. کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ ان، بے شک، عذاب ربهم غیر مأمون، اس لیے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ کوئی اس کو امن میں نہ سمجھے، اس سے اپنے آپ کو کہ مجھے نہیں پکڑے گا اللہ کا عذاب آ کے. غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب اپنے آپ کو امن میں سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اب اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں اس سے بڑھ کر ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. ان آیات کے جو لوگ مصداق ہیں، ان آیات پر عمل کرنے والے، ان کے سردار کون ہیں؟ اہل بیت اطہار، جن میں یہ صفات سب سے بڑھ کر پائی جاتی ہیں. اور آپ ان کی سیرت سنتے رہتے ہیں کہ غریبوں کی ہیلپ کرنے میں کتنے کمیٹڈ تھے. بعض لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کون دیتا ہے، بعض لوگوں کو آئمہ کی شہادت کے بعد پتہ چلتا تھا کہ جب وہ آنی، مدد آنی ختم ہو جاتی تھی تو ان کو پتہ چلتا تھا کون مدد کرتا تھا ہماری، لیکن تھی کمٹمنٹ کے ساتھ. مشہور و معروف آیات کے جو ہر وقت سنتے رہتے ہیں، ہر مسلک نے اپنے لیے کچھ آیتیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں قرآن میں سے. ہم نے جو آیتیں زیادہ سلیکٹ کی ہوئی ان میں سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھنے لگوں. وہ کون سی ہیں، کیسے میں پڑھوں گا آپ کو پتہ چل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو. کھلا کے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجه اللہ، ہم صرف تمہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکور، یہ جو تمہیں کھلا رہے ہیں نہ تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ کچھ تم نے ہمیں بدلے میں دینا ہے، حتیٰ اتنا بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ تم ہمارا شکریہ ہی ادا کرو. ہمارا تو ہے ہی ہر کام صرف اللہ کے لیے، تم کیا کرتے ہو ریئیکٹ وہ تمہارا کام ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں اللہ نے کیا چاہا وہ راضی ہوتا ہے، کس بات سے ہم نے وہ کرنا ہے. تم چاہے شکریہ ادا کرو چاہے گالیاں نکالو، جو آپ دیکھو اہل بیت کو کتنے لوگ گالیاں نکالتے تھے، آئمہ کے کتنے واقعات ملتے ہیں، شامی پروپیگنڈے کا، زہریلے پروپیگنڈے کا سے متاثر ہوا وہ بندہ آتا ہے امام کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، آرام سے بیٹھے رہتے. اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے، بندہ آتا ہے شامی امام کو، امام کے والدین کو، مولا کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے، امام چہرہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اس سائڈ سے پھر آتا ہے، کہتا ہے تجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ جو میں کہہ رہا ہوں، تجھے کہہ رہا ہوں یہ گالیاں تجھے دے رہا ہوں، تو منہ بھرے کر کے بیٹھ گیا. امام کا جواب، امام نے فرمایا تو مجھے ہی گالیاں دے رہا ہے اور میں نے بھی تجھے ہی معاف کیا، میں نے بھی تجھ ہی کو معاف کر دیا، نہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے. آج ان اماموں کی قوم جو ہے وہ گالیوں میں سبقت لے جا رہی ہے، اور کچھ عقل کے اندھوں نے ادھر ممبر میں بیٹھ کے دین کے نام پہ گالیاں دینے کی تربیت شروع کر دی. دین کے نام پہ قوم کو کہہ رہے ہیں گالیاں دو. قرآن بتانے کا موقع ہے فارغ، دین کی تعلیمات کا موقع ہے، گالیاں دلوا کے جنت میں پہنچا رہے ہیں. مکتب اہل بیت کے خوبصورت ترین چہرے کو گالیوں کے گندے میک اپ سے تعریف کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور اس پر اصرار کرتے ہیں. اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں گالیاں. قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جنہیں یہ مشرک اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، ان کو گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، میں اللہ جو تمہاری انسانوں کی نفسیات کا خالق ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم ان کے جھوٹوں کو گالی دو گے وہ تمہارے سچے اللہ کو گالی دیں گے. عقل کے اندھے ہو پھر بھی گالی کو پروموٹ کرتے ہو. بعض عالم نما اس قوم کے اندر وہ زہر پھیلا رہے ہیں کہ مکتب اہل بیت کا جو خوبصورت چہرہ ہے، جو عاقلانہ، جو با اخلاق کا کمال، کون اہل بیت کی تعلیمات دوسروں کو بتائے گا؟ اللہ کے رسول نے تو قرآن مجید میں خدا نے کہا نا کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میرا یہ راستہ ہے اور میرے پیروکار بھی. اب اللہ کے رسول کا پیروکار، ظاہر مولا علی کا پیروکار، امام ائمہ کا پیروکار، وہ اب جناب اللہ کی طرف دعوت دینے گیا ہے، کسی دوسرے مسلک کے بندے کو اس کو بٹھائے گا پاس اور اسے کہے گا تیرے ابے پہ لعنت. یہ تبلیغ کا طریقہ سکھایا جائے، اس طرح تبلیغ. اہل بیت کی سیرت دیکھیں آپ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، قرآن کہتا ہے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے. ادفع بالتی ہی احسن، تو برائی کا جواب بھی اچھائی سے دے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تب نتیجہ یہ نکلے گا، میں اللہ خالق نفسیات تجھے بتا رہا ہوں کہ وہ جو تیرا دشمن تھا وہ اچانک تیرا پکا دوست بن جائے گا. اللہ بتا رہا ہے میں نے نفسیات خلق کی ہیں انسان کی، اس کی برائی کے بدلے میں تیرا اچھائی کا جواب، اس کو قتل کر دے گا اندر سے، اس کو توڑ ڈالے گا اندر سے، وہ تیرے قدموں پہ گرے گا۔ جس کو امام نے یہ فرمایا کہ میں نے بھی تجھے ہی معاف کیا، تو مجھے گالیاں دے رہا تھا، وہ قدموں پہ گر پڑا امام کو، امام بھی اسی طرح جواب دیتے۔ اور امام جو بد اخلاقی خود نہیں کرتے، وہ دوسروں کو بھی نہیں سکھاتے، اور روایتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں کتابوں میں، خلاف قرآن روایات جھوٹی روایات ہیں۔ اور پتہ نہیں بنو امیہ کے زر خریدوں نے شیعوں کی کتابوں میں شامل کر دی وہ کتابیں، تاکہ یہ مذہب نہ پھیل سکے، لوگ ان کے اندر بد اخلاقی اور گالیاں سب و شتم پروموٹ کیا جائے، یہ سازش کی۔ آئمہ نے امام صادق علیہ السلام نے کتنوں کے نام لے کر لعنت کی ہے ان پر کہ خدا ان پہ لعنت کرے، انہوں نے گھڑ کے حدیثیں ہمارے نام سے ہمارے شیعوں میں پھیلا دی ہیں، ہمارے شیعوں کی کتابوں میں ڈال دی ہیں، اور جب دشمن سنتا ہے تو وہ ہمارے مذہب سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھ کے سناتے ہو؟ وہ حدیثیں کب، یہ بھی کب اس بیماری سے نجات ملے گی؟ جب قرآن پڑھیں گے آپ، ورنہ قیامت کے دن سر جھکا کے اہل بیت کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہم جو کائنات کی با اخلاق ترین شخصیات تھے، تم نے سوچ کیسے لیا ہم نے تمہیں گالیاں دینا سکھایا؟ تمہارے معاشرے میں گالیاں عام تھی، کراچی میں گالیاں عام ہیں، پاکستان کے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالتے ہیں، یہ اہل بیت نے سکھایا؟ اہل بیت اطہار کے شاگرد گالیاں نکالیں گے؟ روایات میں مومن گالیاں دینے والا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، کسی انتہائی شریف النفس پاکیزہ انسان کا تصور ذہن میں لائیے، اس کی شخصیت میں گالی فٹ ہوگی کہ گالیاں دیتا ہے؟ نہیں فٹ ہوگی۔ اچھا بندہ ہوتا ہے، ایک گندی چیز ہے گالی دینا۔ ان کی عقلوں پہ ایسے روڑے پڑے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، عالم بن کے لوگوں کو بتا رہے ہیں گالیاں دو۔ فرقہ واریت کو مزید ہوا دینے کے لیے، اور لوگ عوام سمجھتے ہیں۔ کیوں عوام سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ عوام نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، تو اس کی بات تو مانیں گے پھر اس کی بات تو مانیں گے۔ قرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، جن کو یہ مشرک اللہ کا شریک بنا کے خدا کے ساتھ پکارتے ہیں، شریک بناتے ہیں، انہیں مت گالی دو، مت گندے لفظ استعمال کرو ان کے بارے میں۔ بدلے میں میں نے بنایا انسانوں، میں بتا رہا ہوں، وہ تمہارے سچے اللہ کو گالی نکالیں۔ آیا آئمہ کے فرامین میں نہیں ہے کہ کوئی شخص آیا اور امام سے آ کر کہا کہ میں نے آپ کے دشمنوں کو برا بھلا کہا، تو جو شخص سن رہا تھا اس نے آپ کو برا بھلا کہا، امام نے کہا تو نے کہلوایا مجھے برا بھلا؟ آج اگر آپ سنتے ہیں اندرون سندھ میں کہیں کسی جگہ پر کسی مسجد میں امام زمانہ کو گالیاں دی گئی ہیں اور مذاق اڑایا گیا ہے، تو یہ لوگ سبب ہے جنہوں نے یہاں سے بیٹھ کر آپ کو گائیڈ کیا گالیاں نکالنے کے لیے، دوسروں کے مقدسات کی توہین کے لیے۔ ان کے اعمال ناموں میں سے نکلیں گے، یہ امام ان کو آ کر پکڑیں گے کہ تمہاری اس گندی روش کی وجہ سے ہمیں گالیاں نکالتے تھے لوگ جو ہمیں نہیں جانتے تھے، تم نے ہمارا چہرہ تعارف کروانا تھا ان کو، یا تم نے یہ برا چہرہ بد اخلاقی والا تعارف کروانا تھا؟ آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے، کلپ فارورڈ ہو رہا ہے، سندھ میں جناب ایک مسجد میں ایک مولانا نے، اور وہ قابل بیان نہیں ہے، اس نے کتنی توہین کی امام زمانہ کی۔ کیوں توہین کی؟ اس لیے کہ توہین سنتے ہیں توہین کریں، وہی ہوگا جو خالق نفسیات قرآن میں بتا رہا ہے۔ اہل بیت نے فرمایا روایات کو اس پر پرکھو۔ کتنی جھوٹی روایات ہیں، علماء حدیث سے پوچھئے، محققین سے پوچھئے، جھوٹی روایات کتنی ہیں۔ قرآن نہ پڑھنے کے بڑے نقصان ہیں، قرآن سے دوری کے بڑے نقصان ہیں۔ امام نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ جو محتاط ہیں اللہ سے ڈرنے والے عالم ہیں، آپ کو پتہ ماہ رمضان میں وہ یہ نہیں کہتے امام نے فرمایا، کہتے فلان کتاب میں لکھا ہے کہ امام نے فرمایا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ امام نے فرمایا، یعنی میں یہ فتویٰ دے دوں اور امام نے نہ فرمایا ہو، تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، احتیاط کرتے، کہتے فلان کتاب میں لکھا ہے، اس کی گردن پہ ڈالتے، اپنی گردن پہ نہیں لیتے۔ جو محتاط نہیں ہے تو وہ آج تو 2019 میں نئی حدیث گھڑ کے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب نقصان ہر چیز کو قبول کرتے جانا. جی امام کا کال سن کے آیا ہوں میں, امام کا وہ کال نہیں سنا کہ ہماری روایت بغیر قرآن کے, قرآن مخالف باتیں قبول نہ کرو, ہماری روایت ہے ہی نہیں. وہ بعض کی عقلوں پہ اتنے زیادہ روڑے ہیں کہ وہ اپنے آئمہ کو ایک بد اخلاق اور گالیاں دینے والے لوگوں کے طور پہ تعارف کرواتے ہیں. اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, بعض اوقات ہو سکتا ہے سر پہ امامہ رکھا ہوا, ہو سکتا ہے کافی ٹائم قم میں یا نجف میں لگا کر آئے. قرآن کی آیات کے مقابلے میں کسی کی حیثیت نہیں ہے, لیکن پتہ اس کو چلے گا جس نے قرآن پڑھا ہو. اسی لیے آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو یہ ہزار قسم کی کھچڑی بنا کے نتیجہ یہ نکالیں گے قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا, تمہاری حیثیت نہیں قرآن سمجھنے والی. کیوں؟ کیونکہ اپنی جو بعد میں غلاظت کرنی ہے قرآن رکاوٹ ہے اس میں. اگر عوام قرآن پڑھے گی تو یہ خرابیاں نہیں کر سکے. کاش کے عوام قرآن پڑھنا شروع ہو جائے, کاش کے ڈر جائے کہ جس رسول نے میری شفاعت کرنی ہے میں اس کی شکایت کی زد میں آؤں گا, قرآن میں لکھا ہوا ہے, میں پڑھوں قرآن کو. ان کے فتنوں سے ہی بچ جائیں گے. توجہ فرما رہے ہیں. اب سنیے میں جو عرض کر رہا تھا, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں اس کھلانے کی اور نہ تم یہی چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کر دو. یہاں تک بات ختم کر دیتے. اگلی آیت سنیے کبھی آپ نے, اگلی آیت نعروں والی آئی نہیں. یہ جنہوں نے کھانا کھلایا اور جن کی خدا تعریف میں آیتیں اتار رہے انہی کی بات آگے کنٹینیوڈ ہے, آگے چل رہی ہے بات, لیکن وہ بات کوئی نہیں کرتا. وہاں امام یہی جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کی زبان سے اللہ اگلی بات بھی کر رہا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ. انا نخاف من ربنا, ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں. انا, اگلی آیت جا کے دیکھیے گا, سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر 29 پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کے بارے میں جو بڑا سخت اور بڑا خطرناک ہوگا. ہم بھی قیامت سے ڈرتے ہیں. قرآن بدل دیں آپ, نہیں بدلا جا سکتا قرآن. اگر تھوڑا کڑوا لگے تو اس لیے کہ نہیں پڑھا قرآن, کڑوا نہیں لگنا چاہیے. جو جتنا خدا سے قریب ہے یاد رکھیے اتنا خدا سے ڈرتا ہے, جو جتنا خدا سے دور ہے اتنا بدماشی کرتا ہے, اتنا اسے خدا سے ڈر نہیں لگتا. میرے مولا کا کلام ہے نہج البلاغہ میں کہ جنہوں نے اپنے رب کی معرفت پا لی ہے, جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لی ہے, وہ اپنے سامنے اور کچھ چارہ ہی نہیں دیکھتے مگر یہ کہ اس کے سامنے خاک پر بیٹھ جائیں, اس کے سامنے جھک جائیں, تسلیم ہو جائیں جس نے رب کو پہچان لیا. اس لیے مولا کی عبادت کا تذکرہ آپ سنتے ہیں. بندہ آتا ہے آ کر بی بی کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, آپ کے شوہر مرنے والے زمین پر تڑپ رہے ہیں, تو بی بی نے مسکرا کے جواب دیا کہ ان کی روٹین عبادت کرتے وقت علی پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے, پریشان نہیں ہوتی. وہ سمجھ رہا تھا مرنے والے جان دینے والے ہیں, دیکھ کر آئے تھے. یہ فضائل نہیں ہے. غلط طریقے سے فضائل اس طرح بناتے ہیں, مولا کو اللہ بنا دیا, پتہ نہیں کیا بنا دیا. اب جب بندہ یہ سنتا ہے کہتا ہے اتنا طاقتور مولا ہمارا, اتنا کمزور مولا, یہ کیسے ہوگا؟ کوئی اٹھ کے آ کر ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, کوئی کہتا ہے یہ دعائے کمیل مولویوں نے خود گھڑی ہے, یہ دعائے عرفہ مولویوں نے خود گھڑی ہے. کیوں؟ صحیفہ سجادیہ مولویوں نے خود گھڑا. کیوں؟ کہ بچپن سے جھوٹ اتنا سنا ہے کہ اب مولا کی شخصیت نہج البلاغہ میں نظر آ رہی ہے, مولا کی جو شخصیت اس کو نظر آ رہی ہے صحیفہ کاملہ میں, اس کا ذہن قبول نہیں کرتا. وہ مولا کہا کہ اللہ بھی جس کو درخواست کر رہا ہوں میری ہیلپ کرو, وہ مولا کہا, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا مولا کہا. یہ دو تو بالکل سیپریٹ چیزیں ہیں. ان ساری بیماریوں کے حل اللہ کی کتاب, کہ اللہ کے پاکیزہ ترین بندے اللہ کے روح و جلال کے سامنے، اس کی توحید کے سامنے ان کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ مولا فرماتے ہیں میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا اللہ ہے، یعنی تیری وجہ سے میری عزت ہے، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، عبد عبد۔ یہ بندہ اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے، اردو میں اگر سمجھنا ہو تو فارسی میں بندہ غلام کو ہی کہتے ہیں، میں تیرا غلام ہوں، یہ میرا فخر ہے۔ مولا کو پہچانے مولا کے اپنے الفاظ سے، نہ کہ پیسے لینے والے، دین بیچنے والے تحریف کر کے خطیب کے بتائے ہوئے دین پر۔ مولا کی وہ شخصیت، مولا کی ایک شخصیت ہے جس سے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے، یا روایات کے مطابق جو مولا قبر میں آئیں گے، یہ نہ قبر میں آ کے فرشتوں سے کہیں کہ اسے لمبا کر دو، اس نے بالکل غلط رویہ اپنایا ہماری تعلیمات کے بارے میں۔ دونوں سائڈس دیکھنی چاہیے۔ جو اچھا سمجھدار بندہ ہوتا ہے اگر کسی اچھی طرف جا رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اگر خرابی ہو گئی تو اگر کیا کروں تو مسئلہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے، عبوسا، عبوس یعنی جس کا چہرہ بڑا خوفناک ہوگا، قمطریرا جو بڑا سختیوں والا، بڑی شدتوں والا دن ہوگا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ کیوں نہیں پڑھتے یہ آیت؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہاں پہ ختم کیوں کر دیتے؟ اگلی آیت بھی پڑھیں، کوئی نہیں سناتا، آپ خود پڑھیں۔ رسول اللہ کی عبادات کا تذکرہ اہل بیت کے فرامین میں دیکھیں، اصول کافی میں رسول اللہ کی نماز شب بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں صرف آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں، تصور خود کیجئے کیفیت کیا ہوتی ہے بندے کی اس وقت۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب نماز تہجد میں کھڑے ہوتے تھے تو بعض اوقات انسان کھڑا کیسے ہوتا ہے پیروں پر، فرماتے ہیں کہ خدا کے خوف سے ایڑیاں اٹھا لیتے تھے اور دیر تک پنجوں پہ کھڑے رہتے تھے اور کانپتے رہتے تھے۔ یہ والے فضائل کیوں نہیں پڑھتے؟ تاکہ شوق پیدا ہو قوم میں، شوق پیدا ہو اللہ کی عبادتوں کا، نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نماز کو کیا کر کے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا جلدی کرو حسین کو مارو، نماز پڑھنی ہے۔ حسین کی نماز نہیں بتاتے، ان کی تو نماز تھی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور وہ کائنات کے بے حیا ترین تھے جو امام حسین جیسی شخصیت کے قتل کے درپے تھے، جنہوں نے اہل بیت اطہار کے پردے چھین لیے، ان سے بڑا بے حیا کون ہوگا؟ ان کی نماز نہیں تھی، اس نماز کو بتاتے ہو لوگوں کو، حسین کی نماز نہیں بتاتے، تاکہ حسین حسین کرنے والوں کے دل میں عشق پیدا ہو نماز کا، مذاق بناتے ہو نماز کا، نماز کو ہلکا بنا کے پیش کرتے ہو، نماز کو بے اہمیت بنا کے پیش کرتے ہو۔ آیا امام نے، چھٹے امام نے اپنی وصیت میں نہیں فرمایا، عین وقت شہادت فرمایا، جمع کرو جتنے لوگ ہیں، جمع کیا گیا، فرمایا کہ میرے شیعوں کو بتا دینا جو نماز کو ہلکا سمجھے گا ہماری شفاعت نہیں پائے گا، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ پتہ نہیں کہاں سے میڈ ان چائنا حدیثیں نکال کے لے آتے ہو، یہ جو اصلی حدیث ہے یہ کیوں نہیں سناتے؟ اصلی فرامین اہل بیت جو عین قرآن ہے، آپ قرآن پڑھیں وہ فرمان اٹھا کے دیکھیں، آپ کو لگے گا ایک ہی چیز۔ جب آپ قرآن سے اٹیچ ہو جائیں گے آپ کو وہ فرامین بھی پتہ لگ جائیں گے جو عین قرآن ہے، اور آپ کو وہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ دو باتیں کیوں ہو رہی ہیں، جسے قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتا ہے، انسان کی بصیرت کو روشن کر دیتا ہے، وہ پھر دیکھتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اندھا نہیں رہ جاتا پھر، اندھے کو تو ہاتھ پکڑ کے چاہے گٹر میں جا کے پھینک، اندھے کو نہیں پتا ہوتا، اندر ایک تو ان آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے, ایک اندر کا اندھا ہوتا ہے. اللہ نے اندر کے اندھوں کو بہت ٹارگیٹ کیا قرآن. اور آج کی بات کو میں یہاں پہ روکوں, انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. سورۃ المعارج کی بات کو ایک آیت آپ کو سنا دوں. قرآن کیا بتاتا ہے, قیامت کے دن ایک شخص اندھا معشور کیا جائے گا. یہ ایک شخص سے مراد کوئی خاص شخص نہیں ہے, اگلا جو سبب بتایا وہ پھر انسان خود دیکھ سکتا ہے. اس کو اندھا اٹھایا جائے گا, ٹھوکرے کھا رہا ہوگا, نظر کچھ نہیں آ رہا ہوگا اس کو. ایک تو مصیبتوں والا دن, اوپر سے بندہ اندھا ہو جائے, نظر ہی کچھ نہ آ رہا ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ یوں سمجھیں کہ مثلا آپ بہت شدید گرمی کا موسم ہے, لائٹ بھی چلی جائے, مصیبت در مصیبت. تو اللہ اس کو اندھا معشور کرے گا. قرآن کے لفظ ہے کہ یہ اللہ سے کہے گا, لم حشرتنی اعمى, اے اللہ مجھے اندھا کیوں معشور کیا. وقد كنت بصيرا, میں تو دیکھتا تھا دنیا میں. خدا کا جواب, وكذلك جاءتك آياتي, تجھے یاد ہے دنیا میں میری آیات آئی تھی تیرے پاس, دنیا میں میری کتاب کی آیات تیرے پاس آئی تھی. فکدبت بها, تو نے جھٹلا دی. تو ان آیات سے اندھا بنا رہا, اب تو اندھا ہی رہے گا. نور وہاں سے لینا تھا دنیا میں, آج کے دن کے لیے نور میری کتاب کی آیات سے لینا تھا. اگر ہم مثلاً یہ آیات ہم نے مثال کے طور پہ پہلے نہیں سنی تو ہمیں سوچنا چاہیے کیوں نہیں سنی, ہمیں تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کیوں نہیں سنی میں نے, ہمیں اللہ سے استغفار کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے خدا سے کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی, ہم نے ہمیں پتہ نہیں ہے تیری کتاب میں یہ لکھا ہوا, ہمیں مس گائیڈ کیا گیا ہے تیری کتاب, ثواب لیتے رہتے ہیں نہیں پڑھتے سمجھ کے اس کو. خدایا ہمیں معاف کر دے اس غیر سنجیدہ ہمارے رویے کو, ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے. توبہ کا مقام, اور توبہ کہتے ہیں پلٹ آنے, واپس پلٹ کر انسان. جو میں آپ کو آیات اور دیگر ذہن میں آ جاتی ہیں, جو میں نے آپ کو آیات سنائی تھی سورہ زمر کی, کہ میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر حد سے زیادہ زیادتی کر دی ان سے کہو میری رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ سب گناہ معاف کر دے گا, وہ بڑا غفور رحیم ہے. واپس آ جاؤ اور جھک جاؤ اس قبل اس کے کہ عذاب آ جائے اور تمہیں پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اس سے اگلی آیت یہ ہے, وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور وہ جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کو فالو کرو. یہ توبہ ہے, وَتَّبِعُوا, اتباع کرو, احسن ما انزل الیکم من ربکم, اس بہترین قانون کی, اس بہترین نصیحت کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے, اس کی بے قدری نہ کرو. وَتَّبِعُوا, اس کی اتباع کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, قبل اس کے کہ عذاب آ جائے اچانک, تمہیں موت آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے ہو کیا گیا. کس کو پتہ؟ مجھے پتہ میں نے یہاں سے اگلی جگہ پہنچنا یا نہیں پہنچنا, نہیں پتہ, کسی کو کچھ نہیں پتہ. مومن ہوشیار ہوتا ہے, اہل بیت نے جو مومن کی نشانیاں بتائی ہیں ہوشیار ہوتا ہے, قرآن نے جو مومنوں کی نشانیاں بتائی ہیں ہوشیار ہوتا ہے. پروفٹ والی چیز اللہ کے یہاں پروفٹ والی چیز کو نہیں چھوڑتا, دنیا کے پروفٹ قربان کر دیتا ہے, اللہ کے یہاں پروفٹ والی چیز کو نہیں چھوڑتا. لیکن اگر لوگ روح دین سے دور ہو جائیں, جس راستے پہ نبی چھوڑ کر گیا اس راستے سے دور ہو جائیں, تو پھر گزشتہ قوموں کا اللہ نے بتایا کہ وہ اتنے گر جاتے تھے کہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. بنی اسرائیل, یقتلون النبیین بغیر الحق, نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس لیے کہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز, حدوں میں نہیں رہنا چاہتے تھے. جب نبی آ کے کہتا تھا حد میں رہو, قتل کر دیتے. آئمہ نے فرمایا کہ گزشتہ امتیں نبیوں کو قتل کرتی تھی اور اس امت نے نبیوں کی اولاد کو قتل, نبی کی اولاد کو قتل کیا. اسی راستے پر چلیں. انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا, تورات سے دور ہو گئے, ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے. ان کی امتوں کے بعض افراد نے انبیاء کو مار ڈالا, اس امت کے بعض افراد نے رسول اللہ کی اولاد کو قتل کر ڈالا, جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. کئی واقعات ہیں شیعہ کتب میں نہیں, اہل سنت کتب, کہ رسول اللہ اگر گھر میں آتے تھے مولا اور جناب سیدہ والے گھر میں, اور آواز کانوں میں آ جاتی تھی کہ امام حسین یا امام حسن گریہ کر رہے ہیں, تو رسول اللہ بے قرار ہو جاتے تھے, برداشت سے باہر ہو جاتا تھا, پکارتے تھے علی کو بلاؤ, فاطمہ کو بلاؤ, اور دونوں کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ حسن اور حسین کو چپ کراؤ, تمہیں نہیں معلوم مجھ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہو. جب یہ دونوں بچے روتے ہیں ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بی بی ام سلمہ کا واقعہ روایت کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے, وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں, کسی کو اندر نہ آنے دیں. تو بی بی کہتی ہے میں دروازے پہ ہی کھڑی تھی کہ میں نے دیکھا حسین, بہت چھوٹے سے تھے اس وقت, حسین آئے اور کب نسکے کہ میں حسین کو روک سکتی, یا میں نے روکنا چاہا لیکن بچہ رکا نہیں اور اپنے نانا کے پاس اندر چلا. فرماتی ہے میں تھوڑی دیر تو میں نے انتظار کیا لیکن پھر میں بھی اندر داخل ہوئی. جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ رسول اللہ زمین پر لیٹے ہوئے اور حسین سینے پر, حسین کے بوسے بھی لے رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھ کے میں بھی رونے لگی. میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ رو رہا ہوں, تمہیں نہیں معلوم ابھی ابھی اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ اے رسول جس حسین کو آپ اتنا پیار کرتے ہیں اس کو بھوکا پیاسا آپ کی امت کربلا نامی سرزمین پر ذبح کر دے گی, اور ام سلمہ اس سرزمین کی ریت مجھے لا کر دی ہے, اس ریت کو سنبھال کر رکھ لو, جس دن اس کا رنگ سرخ ہو جائے جان لینا میرا حسین شہید ہو گیا. عزاداروں روایت نقل کرتی ہے بی بی ام سلمہ کہ میں سو رہی تھی عصر کا وقت تھا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا, میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا, ایسی حالت میں دیکھا کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. کیا دیکھتی ہوں؟ رسول اللہ کے سر پر امامہ نہیں ہے, بال بکھرے ہیں سر پر اور ریش مبارک میں خاک ہے. میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسی حالت کیسے ہو گئی آپ کی؟ فرمایا ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, میں اپنے حسین کو دیکھ کر آ رہا ہوں, میری امت نے میرے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا. بی بی فرماتی ہے میں بیدار ہوئی, بعد میں جب پتا کرایا تو پتا چلا وہی دن تھا اور وہی وقت تھا کہ جب کربلا میں نواسا رسول کو شہید کر دیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے ہم سب کو قرآن کی اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی معرفت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے ہمارے مرحومین بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما, ہماری ملت کے بے گناہ اسیروں کو اسیران کربلا کے صدقے میں جلد از جلد رہائی عطا فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت کی مشکلات جو تو ہم سے بہتر جانتا ہے, ان دونوں ثقلین کے صدقے میں دونوں جہانوں کی مشکلات ہماری حل فرما. پروردگار جو ہماری طرف سے کمیاں ہیں ہمیں ان کی طرف توجہ کرنے والے دل عطا فرما. غفلت اگر ہمارے دلوں میں ہے اپنی خصوصی رحمت سے ہمارے دلوں کی غفلتوں کو دور فرما. دین کو سیکھنے اور سمجھنے کا جو طریقہ دین کے حقیقی وارثوں نے بتایا ہے اس طریقے سے دین سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرما.